الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد سورة آل عمران کی تقریباً 83 آیتیں ایک خاص واقعے کے بارے میں ہیں. تو گویا ایک طویل سلسلہ ہے. نجران کا ایک وفد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا, نصارہ کا, اور انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بحث مباحثہ کیا اس بات پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, تین باتوں پر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا تھے یا خدا کے بیٹے تھے یا ثالث و ثلاثہ, تین خداؤں میں سے ایک خدا تھے, تثلیث جس کو ہم کہتے ہیں. اس پر انہوں نے بحث کی. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے کافی و شافی جواب دیے وحی کی روشنی میں, لیکن ان کو وہ تو آئے اسی نیت سے تھے, ان کی نیت ہی صحیح نہیں تھی, ماننا تھا نہیں ان کو, انہوں نے مانا نہیں. اس پر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا پھر ایسا کرو, فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. تم اپنے بچوں کو لاؤ, ہم بھی اپنے بچوں کو لائیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہماری عورتیں بھی آ جائیں. تم خود بھی آؤ, ہم بھی آئیں. اور پھر ہم دونوں مل کر یہ کہیں کہ اے اللہ جھوٹے پر آپ کی لعنت ہو. دونوں مل کر یہ دعا کریں, اے اللہ جھوٹے پر آپ کی لعنت ہو. اس کو مباہلہ کہتے ہیں. اس طرح کا بحث مباحث بالکل نہیں, آر یا پار, اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے. جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو وہ بھاگ گئے. ان کو پتا تھا ہم باطل پر ہیں, حق پر یہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. الفاظ کیسے ہیں, اوف, جیسے باپ کو اپنے بیٹے کے بارے میں یقین ہوتا ہے نا, میرا بیٹا ہے, ایسے ہی یہ حضور کو پہچانتے ہیں کہ حضور سچے نبی ہیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, جس یقین کے ساتھ باپ کو یقین ہوتا ہے نا, میرا بیٹا ہے یہ, ان کو بھی ایسے ہی یقین حاصل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. مانتے نہیں ہیں, چونکہ ان کو پتا تھا, ماننا تھا نہیں, بھاگ گئے ہو. ماضی قریب میں مجھے یاد آیا, مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کا مباہلہ ہوا تھا. ایک تو ہوتا ہے مناظرہ, ایک ہے مباہلہ. اس میں دونوں فریق ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کرتے ہیں, اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے. تو ماضی قریب میں, یعنی کچھ مدت پہلے, مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کا مناظرہ ہوا مرزا غلام احمد قادیانی سے. مرزا غلام احمد قادیانی آپ جانتے ہیں کہ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا, منم عیسیٰ منم موسیٰ منم محمد مصطفیٰ باشم. تو مولانا قاضی ثناء اللہ امرتسری کا جب مباہلہ ہوا, مباہلے پر نوبت آ گئی, تو مرزا غلام احمد قادیانی نے فیصلہ کن لہجے میں یہ کہا کہ یا اللہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں جو جھوٹا ہو وہ سچے کی زندگی میں مر جائے. بس یہ مباہلہ ہو گیا. تو مولانا ثناء اللہ امرتسری نے فرمایا, ہاں ہاں انشاءاللہ تو ہی میری زندگی میں مرے گا, اور مرے گا بھی بیت الخلاء میں. یہ الفاظ بالکل سچ اور حق ثابت ہوئے. مرزا غلام احمد قادیانی کو اس نے ایک رات کو اپنے جو خلیفہ خاص تھے حکیم نور الدین, بعد میں جو ان کا خلیفہ بنا, ان کو اٹھایا کہ میں وبائی حیضے میں مبتلا ہو گیا ہوں, حالت میری بہت خراب ہے. اسی حالت میں وہ بیت الخلاء گیا, وہیں اس کی موت آ گئی. ہمارے بزرگوں میں سے کسی نے یہ کہا کہ بڑی عجیب بات کہی اس پر، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس پر اختلاف ہوا صحابہ کا کہ تدفین کہاں ہو، کہاں تدفین کی جائے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے حضور سے سنا ہے کہ انبیاء کا جہاں وصال ہو وہیں ان کی تدفین ہوتی ہے، لہذا حضرت عائشہ کے حجرے میں انتقال ہوا، وصال ہوا، وہیں پہ تدفین ہوئی. تو ہمارے بزرگوں نے کسی نے کہا کہ یہ جب نبی ہے اس نے دعویٰ کیا جہاں اس کا یہ مرا ہے وہیں اس کی تدفین ہونی چاہیے تھی، بیت الخلاء کے اندر. یہ بھی کوئی نبی ہوتا ہے، اس نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں شیروانی جو پہنتا ہوں اس میں، اس وقت شیروانی کا بہت رواج تھا ہندوستان میں، وہ شیروانی عام طور پہ پہنتے تھے لوگ. تو اس نے کہا کہ اس نے ایک جگہ لکھا ہے براہین قاطعہ میں کہ میں گڑ کھانے کا شوقین ہوں، گڑ بھی کھاتا ہوں اور ڈھیلے سے استنجا بھی کرتا ہوں، شوگر کی وجہ سے کبھی کبھی وہ حافظہ وہ اس میں نقصان ہو جاتا ہے یادداشت میں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گڑ کو نکال کے استنجا کر لیتا ہوں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈھیلے کو نکال کے چوسنے لگتا ہوں گڑ سمجھ کے. یہ نبی ہوتا ہے، یہ نبی کی باتیں. پھر بھی لوگوں کی مت ماری گئی ہے، اس کو کیا کہا جا سکتا ہے. ہم نے حضرت والا سے سنا تھا کہیں ہندوستان میں کوئی شخص تھا، اس نے نبوت سے بڑھ کے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور وہ ایک آنکھ سے کانا تھا. حضرت والا نے فرمایا ایک آنکھ سے کانا بھی تھا پھر بھی 19 آدمی اس میں ایمان لے آئے. ایسے شخص میں بھی 19 آدمی ایمان لائے تھے. تو کسی نے اس سے کہا بھائی مسلمانوں کا تو اللہ یہ کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، تو یہ تم کیسے خدا ہو؟ اس نے کہا میں وہ ہوں کہ الذین یؤمنون بالعیب، میرے عیب کے باوجود یہ جو عیب ہے اس پہ پھر بھی ایمان لائے. 19 آدمی اس پہ ایمان لے آئے. لوگوں کی مت ماری جاتی ہے، کیا کہا جا، اس عقل پہ یعنی فطور آ جاتا ہے عقل پر، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر تو یہ مباحثہ ہوا تھا، اور اسی سلسلے میں جو بحث مباحثہ ہوا نجران کے وقت سے 83 آیتیں اس کے بارے میں ہیں، ایک طویل سلسلہ اسی واقعے کے سلسلے میں. پھر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ تو آپ حضرات نے کل اس کی تفصیل سن لی. سود کے بارے میں بھی آج ایک آیت گزری، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ربا سود مت کھاؤ، بڑا چڑھا کے جو تم سود لیتے ہو یہ مت لو. واتقوا النار التي اعدت للكافرين، اللہ کے بندو اس آگ سے ڈرو جو میں نے کافروں کے لیے بنائی ہے. یہ بڑے پیار بھرے الفاظ ہیں. یہ آگ، یہ جہنم تو میں نے کافروں کے لیے بنائی ہے، تم کیوں جا رہے ہو اس میں؟ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، یہ تو میں نے کافروں کے لیے بنایا. واتقوا النار التي اعدت للكافرين، یہ کافروں کے لیے بنائی ہے، تمہارے لیے تو جنت ہے، تم کیوں دوڑے جا رہے ہو جہنم کی طرف؟ جنت کی طرف دوڑو. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين، دوڑو جنت کی طرف. تو بس بھائی، یہ انفرادی طور پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. کسی کی اگر بینک کی نوکری ہے، علماء یہ نہیں کہتے کہ فوراً چھوڑ دو. دیکھیے اہل فتویٰ نے کس قدر احتیاط سے کام لیا ہے، فوراً یہ نہیں کہ فوراً چھوڑ دو. یہی سودی نوکری، سودی بینک وغیرہ کی نوکری جاری رکھے، یہ استغفار کرتے رہے، اور کوئی اچھی نوکری مناسب مل جائے، چاہے اس میں تنخواہ کم ہو، اس کو جوائن کر لیں، وہ نوکری کر لیں. لیکن فکر تو کریں. علماء سے پوچھیں تو صحیح. اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں نہیں کچھ سب یہ مولویوں کی باتیں ہیں, سب مولویوں کی باتیں, کوئی اور یہ پتہ چلے گا. حضرت علی فرماتے ہیں الناس ینامون اذا ماتوا انتبہوا. حضرت علی کے الفاظ کیا عجیب الفاظ ہیں. فرمایا لوگ اس وقت جو ہے نا لوگ یہ سو رہے ہیں, جب مریں گے جب جاگیں گے. کیا الفاظ ہیں, اس وقت تو لوگ سو رہے ہیں, جب مریں گے اس وقت جاگیں گے. یعنی اس وقت پتا چلے گا او کیا کہتے کیا کہا کیا بات سنتے تھے, واقعی یہ تو سچ ہے. اس وقت پتا چلے گا, مگر اس وقت موقع نہیں ہوگا لوٹ کے آنے کا. حکیم الامت فرماتے ہیں ہم علماء مسئلہ بناتے نہیں ہیں, بتاتے ہیں. ایک نقطہ اور لگائیں, حضرت فرماتے ہیں ایک نقطہ اور لگائیں, ہم مسئلہ بناتے نہیں ہیں بتاتے ہیں. ماننا نہ ماننا یا لوگوں کا کام ہے, نہیں مانتے نہ مانیں, ہم تو مسئلہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ ہے مسئلہ اس طرح ہے. پھر بدر کے موقع پر, احد کے موقع پر جو جنگ ہوئی مسلمانوں کی اور اہل کفر کی, تو بدر کا اور احد کا ذکر کیا گیا. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اے مسلمانوں, اے صحابہ, تحقیق اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہاری مدد فرمائی بدر میں. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اور تم بے سر و سامان تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, پس تم تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ کی مدد آتی ہے تقوی پر, اور اللہ کی مدد جب آ جائے تو تھوڑا سا لشکر بھی کافی ہو جاتا ہے. بے سر و سامانی کی حالت میں بھی اللہ تعالی ٹھان لے کہ بھائی ان کو آگے رکھنا ہے, ان کو برتر رکھنا ہے, تو سب کچھ ہو جاتا ہے. اور احد کے موقع پر جب بدر کا بدلہ لینے کے لیے مشرکین آئے ڈھول باجوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, تو اس وقت احد میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک گھاٹی پر 50 صحابہ کو مقرر کیا تھا یہاں, اور فرمایا تھا یہاں سے ہٹنا نہیں ہے جب تک میں نہ کہوں یہاں سے مت ہٹنا. تو اللہ کے فضل سے ابتدائی طور پر مسلمانوں کو کامیابی ہوئی, اور کفار بھاگ کھڑے ہوئے پسپا ہو گئے. جب کفار پسپا ہو گئے تو یہ 50 افراد, ان میں سے بعض لوگوں نے یہ سوچا کہ حضور کا جو حکم تھا وہ تو اس وقت تک کے لیے تھا جب جنگ جاری ہو, اب تو کفار بھاگ چکے, لہذا اب ہمیں جلدی سے مال غنیمت جو یہ سامان چھوڑ کر گئے ہیں کفار, اس کو اکٹھا کرنا چاہیے. ان کے جو امیر تھے انہوں نے فرمایا نہیں نہیں, تم نے الفاظ پہ غور نہیں کیا, حضور نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. تو یہ ایک اجتہادی غلطی تھی, انہوں نے ان الفاظ کا مطلب کچھ سمجھا اور ان الفاظ کا مطلب ظاہر پر تھا کہ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے مت ہٹنا. تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ادھر تو وہ کفار جا رہے تھے آگے, حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے چکر کاٹ کے آئے اور پیچھے سے حملہ کیا, اور اس میں ایک بڑی تعداد صحابہ کی شہید ہوئی, 70 صحابہ شہید ہوئے احد کے موقع پر. اور نہ صرف یہ کہ حضرت خالد ابن ولید وہاں سے پیچھے سے آئے, اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بڑے جنگجو آدمی تھے, سپہ سالار تھے, جنگی حکمت عملی سے واقف تھے, لہذا پیچھے سے چکر کاٹ کے انہوں نے حملہ کیا. ادھر جب کفار کو پتا چلا تو وہ بھی لوٹ آئے, تو دونوں طرف سے مسلمان گویا کے گھر گئے. بڑی افرا تفری کا عالم. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کیا افراتفری ہوئی ہوگی حضرت حذیفہ ابن یمان کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو صحابہ نے پکڑا اور قتل کرنے لگے. وہ کہہ رہے ہیں روح بھائی میرے والد ہیں، میرے والد ہیں تو مسلمان ہیں، پھر بھی قتل کر دیا. یہ خبر پھیل چکی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید ہو گئے، اب کیا حال ہوا ہوگا. تو وہ شہید، ان کو قتل کر دیا غلط فہمی میں. لیکن حضرت حذیفہ بھی حضرت حذیفہ تھے، انہوں نے بعد میں فرمایا بھائی سب معاف ہے، تم نے جان بوجھ کے ایسا تھوڑی کیا تھا، وہ تو ایک افراتفری گھبراہٹ کا عالم تھا، اس گھبراہٹ کی وجہ سے ایسا ہو گیا، ورنہ تم نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، معاف کر دیا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کا بدلہ حضور نے بھی ایک صدمہ پہنچا تھا نا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت بڑے ماہر نفسیات بھی تھے، یہ ایک الگ پہلو ہے، ماہر نفسیات بھی بہت بڑے تھے. لہذا حضرت حذیفہ کو جو صدمہ پہنچا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میرے والد قتل ہوئے، تو حضور نے ان کو منافقین کے نام بتائے. نمبر ایک تو یہ کہ فلاں 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 آدمی منافق ہے، اسی لیے یہ اس درجے کے صحابہ ہیں، صحابی ہیں کہ حضرت عمر دیکھا کرتے تھے یہ کس جنازے میں شریک ہیں، نہیں شریک ہوتے تھے سمجھ جاتے تھے یہ منافق کا جنازہ ہے. ایک تو خصوصیت ان کی یہ ہے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قیامت تک جتنے فتنے پیدا ہوں گے، کوئی ایسا فتنہ جس میں 300 افراد شریک ہوں، اور حضور نے حضرت حذیفہ کو اس فتنے کی اطلاع نہ دی ہو، ایسا نہیں ہوا. یہ خود فرماتے ہیں قیامت کے تک جتنے فتنے پیدا ہوں گے، جن میں جب وہ تمام فتنے جن میں 300 افراد شریک ہوں، جس فتنے میں بھی ہر اس فتنے کی اطلاع حضور نے مجھے دے دی کہ یہ فتنہ ہوگا، یہ فتنہ ہوگا، یہ فتنہ ہوگا. اسی وجہ سے ان کو صاحب السر کہا جاتا ہے، حضور کے رازدار حضرت حذیفہ کو. تو یہ احد کے موقع پر ہی ہوا، 70 صحابہ شہید ہوئے وہاں احد میں. بعض کی قبریں احد میں ہیں، بعض کی جنت البقیع میں. لیکن دیکھیں ایک بات جو یہاں سے سبق کی بات ہے وہ سن لیجئے. صحابہ نے جان بوجھ کے حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، حضور کے حکم کی ظاہری خلاف ورزی ہوئی تھی، ان کے دل میں نافرمانی کی نیت نہیں تھی. اور ہم تو جان کے کہتے ہیں وہ سب مولویوں کی باتیں. انہوں نے جان بوجھ کے خلاف ورزی نہیں کی، پھر بھی وبال آیا. حضور موجود ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو بکر موجود ہیں، حضرت عمر جیسے صحابی موجود ہیں، یہ سب حضرت عثمان موجود ہیں، بڑے بڑے صحابی موجود ہیں. لیکن بہرحال گرفت ہوئی اور نقصان اٹھایا، نقصان اٹھانا پڑا ایک اجتہادی غلطی کی وجہ سے، جس میں نافرمانی کی نیت بھی نہیں تھی. اور ہم تو نیت کرتے ہیں نافرمانی، تو یہ اللہ کے جو عذاب آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی عذاب آ جائے کم ہے. یہ ہے سبق کا پہلو. تو بھائی وہی کہ جو آج بھی یہ آیت گزری، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہونی ضروری ہے، چاہیے کہ تم میں ایک جماعت ہو، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف بلائے، دعوت دے لوگوں کو، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے کاموں کا حکم کرے، برے کاموں سے روکے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. دیکھیے یہ دونوں کام ہو رہے ہیں، دعوت اور تبلیغ کا کام، یہ امر بالمعروف کی صورت یہ ہے، اور وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ خانقاہ اور تزکیہ ہے، یہاں اس کا مقصد ہی گناہوں سے روکنا ہے، اہل اللہ کے پاس حاضری. اس کو ایک جماعت قرار دیا گیا ہے، یہ یاد رکھیے گا. ایک جماعت قرار دیا گیا ہے. یہیں سے پتا چلا دعوت و تبلیغ والوں کو بھی اللہ والوں کے پاس جانا ضروری, ورنہ ان کی کمی رہ جائے گی, اور ادھر جو اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں ان کو بھی دعوت و تبلیغ کی تائید کرنا ضروری, کیونکہ ایک جماعت قرار. ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر فاولئک هم المفلحون. یہی کام فلاح کو پہنچنے والے ہیں, یہی لوگ فلاح کو پہنچنے والے ہیں. اور جنہوں نے فرقہ بندی کر لی ہے, تم الگ ہم الگ, یہ فلاح کا راستہ ہے ہی نہیں, یہ فلاح کا راستہ نہیں ہے. اس لیے آگے چل کر یہ فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو, تم کو لوگوں کے نفع کے لیے نکالا گیا ہے, تم لوگوں کو نیک کاموں کا حکم کرتے ہو, برے کاموں سے روکتے ہو, اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت, اس سے مراد صحابہ ہیں. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے صحابہ مراد ہے, خیر امت سے بہترین امت ہو, بہترین جماعت ہو, اس سے صحابہ کی جماعت مراد ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے علماء مراد ہیں, علماء کی جماعت کو کہا گیا تم بہترین امت ہو, تم لوگوں کو نیک کاموں کا حکم کرتے ہو, برے کاموں سے روکتے ہو, اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں نہ, اس سے مراد پوری امت مراد ہے, یہ ساری کی ساری امت خیر کا کام کرے اور برائی سے روکے. تو اس سے بھی دعوت و تبلیغ کی اہمیت اور اس کی فریضہ تبلیغ کی کے مقام اور اس کے مرتبے کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے الگ سے اس کا حکم فرمایا اور ایک جماعت قرار دیا, تزکیے والوں کو, اہل تزکیہ کو اور اہل تبلیغ کو ایک ہی جماعت قرار دیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس اس آیت میں بھی, اور ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر یہاں پر بھی. اور آخری جو آیت پڑھی گئی, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, اس میں بھی تقویٰ کی تعلیم دی گئی. اے ایمان والو, صبر اختیار کرو. صبر میں عرض کرتا ہی رہتا ہوں کہ اللہ کی اطاعت پر جمنا, اللہ کی نافرمانی سے رکنا اور ناموافق حالات کو برداشت کرنا, تحمل کرنا, اس کا نام صبر ہے. ان تینوں چیزوں کا نام صبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا, آگے فرمایا وصابروا. مصابرہ کہتے ہیں دشمن کے مقابلے میں جمنے کا نام. اور آگے فرمایا ورابطو, دشمن کے مقابلے کے لیے تیار بھی رہو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح کو پہنچ جاؤ. ساری جو عبادات ہیں ان کا مدار تقوی ہے, ان کا مدار. اگر تقوی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تعالیٰ تو قبول فرماتے ہیں متقین کا عمل. قبول تو سب کے ہوتے ہیں, سب کے عمل قبول. بعض اوقات کافر کی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے. قبولیت کے درجے ہوتے ہیں, ایک درجہ ہوتا ہے قبولیت کا. تو متقین کو جس درجے کی قبولیت ملتی ہے ان کے اعمال کو, وہ غیر متقی کو نہیں ملتی. غیر متقی بھی فرض نماز پڑھتا ہے, اس کا فرض ادا ہو جاتا ہے, اس سے انکار نہیں ہے. اور متقی جو فرض نماز پڑھتا ہے اس کو جو نماز پہ ملتا ہے وہ کچھ اور ہی ملتا ہے. اس لیے فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے. دیکھیں تقوی یہ ایسی چیز ہے, حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا ایک قول کتابوں میں آتا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ کنا نلزم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نتعلم منہ الورع، ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چپک کے رہتے تھے، مل کے بالکل جڑ کے رہتے تھے. لزیمہ یلزمو کے معنی چپکنا جڑنا اس معنوں میں آتا ہے. یا ہم بھی اردو میں کہتے ہیں یہ دو چیزیں فلاں دو چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، یہ کہا جاتا ہے اردو میں محاورے میں کہا جاتا ہے. مطلب یہ کہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، جہاں ایک چیز ہوگی وہاں دوسری ہوگی، جہاں دوسری ہوگی پہلی بھی ہوگی، اس کو لازم و ملزوم کہا جاتا ہے. تو یہاں پر وہی الفاظ ہیں، وکنا نلزم عمر ابن الخطاب، ہم حضرت عمر کے ساتھ جڑ کے چپک کے رہتے تھے. نتعلم منہ الورع، تاکہ ہم ان سے ورع یعنی تقوا کا اعلی، ورع کہتے ہیں تقوا کے اعلی درجے کو، تاکہ ہم ان سے تقوا کا اعلی درجہ سیکھیں. اسی ایک بات سے بہت سی باتیں پتہ چل گئیں. حضرت مسور ابن مخرمہ صحابی تھے، حضور کی صحبت میں رہ چکے تھے، حضور کے وصال کے بعد چھوٹے درجے کے صحابہ نے بڑے درجے کے صحابہ کا دامن تھاما، ان سے تعلق قائم کیا جس کو جہاں مناسبت تھی. یہ ایک بڑا باب ہے، مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عظیمت میں اس پر ایک باب بھی باندھا ہے، اس پہ ایک کلام کیا ہے کہ چھوٹے درجے کے صحابہ بڑے درجے کے صحابہ سے متعلق ہو گئے. اور ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ تقوی سیکھنے سے آتا ہے، اور تقوی کسی ایسے آدمی کے ساتھ رہنے سے آتا ہے جو اپنے تقوی میں سچا ہو، متقی ہو. اسی لیے اس کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے، صحبت کا کوئی چیز بدل نہیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے وہاں لاہور گئے، لاہور منتقل ہو گئے کتابوں کے کاروبار کے سلسلے میں. انہوں نے فرمایا بھائی کسی اللہ والے کے پاس جایا کرو. انہوں نے جواب میں لکھا کہ نہیں ہم یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ملتا ہی نہیں. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی مسجد کے مؤذن کے پاس ہی اسی نیت سے بیٹھ جایا کرو کہ میری اصلاح ہو جائے، تزکیہ ہو جائے. اور بات یہی ہے، حکیم الامت فرماتے ہیں کہ آپ سے زیادہ جو متقی ہو، آپ سے زیادہ دین کا علم رکھنے والا ہو، آپ سے زیادہ متبع سنت اور متبع شریعت ہو، بس وہ آپ کے حق میں ولی ہے، آپ کے حق میں ولی ہے. آپ اس کے پاس بیٹھ جائیے، فائدہ ہوگا، اس سے مشورہ کیجئے، فائدہ ہوگا. جو آپ سے زیادہ متبع سنت ہو، آپ سے زیادہ متقی ہو، آپ سے زیادہ علم رکھتا ہو، وہ آپ کے حق میں ولی ہے. اس لیے صحبت کا کوئی چیز بدل نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے، اہل اللہ کی قدردانی ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.